على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بزرگان محترم برادران عزیز سورۃ النور کا یہ آخری رکوع ہے آخری آیات ہیں اس میں ایک حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب کا غزوہ خندق کا جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی اور تمام مشرکین عرب وہ مدینہ طیبہ کے اوپر مل کر حملہ آور ہوئے اسی لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کے معنی آتے ہیں جماعت کے تو بہت سارے قبیلے بہت ساری جماعتیں مل کر وہ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایک خواب کی بنیاد ان کے ایک مشورے کی بنیاد پر وہاں پر خندق کھودی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام صحابہ کرام کو لے کر اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر وہ بھی خندق کھودنے لگے اور دشمنوں سے نمٹنے کی تیاری کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو منافقین جو ان میں سے بعض لوگ منافقین تھے وہ سامنے نظر آتے پھر چپکے سے غائب ہو جاتے ہیں یعنی جس کو کہا جائے کہ جس لیے حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیٹھیں اور جس کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمع ہوں دل سے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں تھے بس شکل دکھائی غائب ہو گئے اب حالانکہ وہ موقع جب جہاد کا موقع ہوتا تھا یا کوئی اہم موقع ہوتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم عام ہوتا تھا کہ تمام لوگ آئیں تمام حضرات شریک ہوں تو پھر تمام صحابہ اکرام شریک ہوتے تھے اس کام میں کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طریقے سے چلا جائے بغیر پوچھے نہ صحابہ کرام جاتے تھے صحابہ کرام پیچھے ہٹنے والے تو تھے نہیں وہ تو ہر قربانی میں پیش تھے اس لیے یہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ جب ان کو کسی کام پہ جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے لیے جمع ہو ایک اعلان کیا گیا کہ اس کام کے لیے جمع ہو تو اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ پھیر کر واپس نہیں جاتے حتیٰ یستعذنوہ ہاں کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے کسی کو جانے کی کوئی وجہ پیش آ جائے تو وہ جانے کی اجازت طلب کرتے تھے بھئی مجبوریاں تو ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہیں تو اہل ایمان کی شان یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمع فرماتے تھے تو وہ آتے بھی تھے پھر واپس جاتے نہیں تھے اور جاتے تھے تو پھر اجازت لے کے جاتے تھے. اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یستأذنونک, بے شک جو لوگ تم سے اجازت طلب کریں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, کہ جب آپ سے کوئی انسان اجازت طلب کرے واپس جانے کی, فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو آپ ان میں سے جس کو دل چاہے اجازت دے دیں, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں, بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں. مطلب یہ ہے امر جامع سے مراد ہے کہ کسی ایسے کام پر جمع ہونا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ تمام لوگ جمع ہو کر کام کریں. جیسے جہاد کے موقع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع فرماتے تھے, یا کوئی مشورہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع فرماتے تھے, کوئی اہم موقع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع فرماتے تھے. تو اہل ایمان کی شان یہ بیان فرمائی کہ سب جمع ہوتے بھی تھے, لبیک بھی کہتے تھے, اور واپس پلٹ کر بغیر اجازت کے جاتے نہیں تھے. کسی کو مجبوری ہوتی تھی وہ اجازت لیتا تھا اور جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ سے کوئی اجازت طلب کرے تو آپ کا دل چاہے تو ان کو اجازت دے دے, دل چاہے تو اجازت نہ دے, اور ان کے لیے مغفرت کریں. مغفرت کی دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان لوگوں نے بہرحال دنیا کے کام کو دین کے کام کے اوپر ترجیح دی کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حکم تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو ایک عام حکم ہے, یعنی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی بادشاہ, کسی بھی ملک کا امیر, کسی بھی ملک کا سربراہ اگر مسلمانوں کو کسی کام کے لیے جمع کرے تو سب کے لیے اس کام کے لیے جمع ہونا ان کے لیے ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے, کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت یا اگر امیر المومنین کسی کام کا حکم دیں کہ بھئی سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں تو جہاد لازم ہو جاتا ہے, یا بادشاہ یا حکومت کسی ایسے کام کا حکم دے جو تمام لوگوں کے اجتماعی فائدے کے اندر ہے, تو کسی کو اس حکم سے منہ پھیرنے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے حکومت بہت سارے قوانین ایسے بناتی ہے جو عام انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں, تو محض ان سے پیچھے ہٹنا یہ اس کی اجازت ہے نہیں. اسی لیے قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. اب ہم لوگ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب حکمرانوں کی اطاعت, حکمران تو ہمارے ہاں کے وہ ایک سے ایک آ رہا ہے تو کیا ہم اس کی اطاعت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حکمران حکومت وقت کسی ایسے کام کا حکم دے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو اطاعت واجب ہے حکومت کی کرنا, چاہے وہ کتنے ہی فاسق و فاجر لوگ کیوں نہ ہوں, کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں, کتنے ہی دین سے دور کیوں نہ ہوں. لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا قانون بنایا جس قانون کے اوپر عمل کرنا قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو ان حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے. میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اس کو ہمارے ہاں لوگ کوئی دین کا حصہ نہیں سمجھتے لیکن ہے دین کا حصہ. یہ جتنے گورنمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں جن کو آج توڑنا ہمارے ہاں فیشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا فیشن ہے جو حکومت کے قوانین کو توڑنا. اوور ٹیکنگ کا قانون ہے کہ آپ گاڑی اوور ٹیکنگ نہیں کریں گے تو اطاعت واجب ہے. آپ نو پارکنگ نہیں کریں گے اطاعت واجب ہے. آپ سگنل کو یہ سگنل ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی کو روکیں گے یہ اطاعت واجب ہے. اس لیے کہ ان قوانین میں انسانوں کا فائدہ ہے. ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لازمی چیز نہیں, لازم ہے. اگر گورنمنٹ کے قوانین ہیں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں, اطاعت واجب ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر جو حکم ہے یہ حکم عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت یا اگر سربراہ وقت کسی بات پر جمع کرے کسی کو اور کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں, جیسا کہ اس مثال کے اندر آیا. اور یہ ہے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث یہ آیت سنائی, اس کی تفصیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان اپنے حکمرانوں کی اطاعت, اگر کوئی انسان اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جو کوئی انسان اپنے حکمرانوں کی اہانت کرتا ہے یعنی ان کے حکم کو نہیں مانتا گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اہانت کی. اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ایسے قوانین جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں ان کو نہیں توڑنا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ حکمران ہمارے فاسق ہیں, فاجر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ دین پر عمل نہیں کرتے, ان میں یہ خرابی وہ خرابی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے حکمران, اگر تمہارا کوئی حکمران ایسا ہے کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو تب بھی تم اس کی اطاعت کرو, اس کے حکم بات کو مانو. یہ بات اس لیے عرض فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حکومت کے خلاف عمل کرنے کو, اگر رواج عمل کرنا رواج پا گیا, رواج پکڑ گیا, تو پھر پوری مملکت کا نظام ختم ہو جاتا ہے, جیسا آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ہمارے ہاں فیشن ہے حکومت کی مخالفت کرنا, بڑی بہادری سمجھا جاتا ہے حکومت کی مخالفت کرنا. بہادری تو ہے لیکن نظام تلپٹ ہو گیا, آپ کا نظام خراب ہو گیا, لوگوں کی نہ جان محفوظ رہی, نہ لوگوں کا مال محفوظ رہا, نہ لوگوں کی آبرو اور عزت محفوظ رہی, کیونکہ ایک فیشن ہے حکومت کے خلاف کام کرنا. اس لیے اس کو منع فرمایا کہ ایسا کام مت کرو کہ جس کے اندر اپنے امیر کی اطاعت, اپنے امیر کے حکم اور حکمرانوں کی خلاف ورزی لازم آئے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا یہی مطلب ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا کہ تم جب, تمہیں ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلائیں تو فوراً حاضر ہو. فوراً حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فوراً آگے بڑھو, اس میں دیر مت کرو. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو اللہ کے نبی کا بلانا ایسا ہے جیسا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بلا لیا. اس کی بات کو اہمیت دو, ان کی بات کے اوپر لبیک کہو, اور یہ مت سمجھو کہ جیسا ہم نے ایک دوسرے کو بلا لیا وہ بلا لیا. اور دوسرا اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ اگر تم لوگ پکارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی عام انسان پکارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اتنے ادب اور احترام سے نام لو, اتنے تہذیب اور شائستگی سے نام لو, اور یہ مت سمجھنا کہ جیسا ہم نے ایک دوسرے کو بلا لیا سر ہم نے اللہ کے نبی کو پکار لیا. نہیں, اس طریقے سے مت آواز دو, بلکہ ان کی شان کے مطابق آواز دو, ان کی شان کے مطابق پکارو. یہ دونوں مطلب بیان فرمائے گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بعض اعرابی لوگ آ جایا کرتے تھے اور آ کر وہ کہتے تھے یا محمد, یوں کہہ دیا, جیسے اپنے دوستوں کو بلا لیا, اپنے ساتھیوں کو بلا لیا, اسی طریقے سے یا محمد کہہ لیا. اب یہ اعرابی لوگ جو ہوتے تھے ہوتے بڑے سادے تھے, اور آ کر بعض اوقات یہ اعرابی لوگ ایسے ہوتے تھے, یوں آ کر باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا. ایک اعرابی آیا اور آ کر اچھا ادب احترام تو ہوتا نہیں تھا، دیہات کے رہنے والے ہوتے تھے، سادگی سادے بھی ہوتے تھے. آ کر آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا فإن مدحنا زین فإن مذمنا شین. اے محمد باہر آئیں، ہم کسی کی تعریف کریں گے تو وہ انسان کے لیے زیب و زینت ہے، حسن و جمال ہے، اور اگر ہم کسی کی برائی کر دیں تو انسان کے لیے بڑی عار اور شرم کی بات ہے. تو صحابہ اکرام نے سمجھایا ان کو جا کر کہ دیکھو یہ تم اللہ کے نبی کو پکار رہے ہو، ایسی بات مت کرو. اور پھر دوسری آیات بھی نازل ہوئی اور جس میں یوں فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ کمروں کے باہر کھڑے ہو کر، حجروں کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ لا تجہروا له بالقول تجہر بعضکم لبعض، کہ تم لوگ بلند آواز سے مت پکارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اسی لیے مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی آئے تو پورے احترام کے ساتھ، پورے القابات کے ساتھ، پورا درود شریف پڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں رواج یہ کہ ہم لوگ جلد بازی میں، کچھ بے احتیاطی میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں بولتے، آدھا جملہ بولتے ہیں صلی اللہ، بڑا اطمینان سے نام درست پورا نام لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ نام پورا نہیں لیتے، ادھورا نام لیتے. اس کو منع فرمایا کہ جب تمہارا کبھی تمہیں اللہ کے نبی پکارے تو تم یہ مت سمجھنا کہ کسی عام انسان نے پکارا، اس طرح لبیک کہو ان کی دعوت پر جیسے کسی بہت اہمیت کی حامل شخصیت نے تمہیں بلایا. یا تم بلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نام نامی آئے تو جلد بازی میں نام مت لو، پورے احترام کے ساتھ نام لو، پورا درود شریف پڑھ کر نام لو. اسی لیے حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو فوراً درود شریف پڑھنا ضروری ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے جانے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے تین طرح کے افراد کے لیے بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا. تین طرح کے افراد کے لیے بد دعا کی جس پر آمین کہا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام کون سا؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنت ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہاں ان تین طرح کے انسانوں کے لیے بددعائیں ہو رہی ہیں. فرمایا کہ ایک وہ انسان جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے، اس کے لیے بد دعا کی جس پر میں نے کیا کہا؟ آمین کہا. فرمایا دوسرا وہ انسان جس کو ماں باپ ملے، بوڑھے ماں باپ ملے، اور پھر بھی اس نے ان سے جنت نہیں کمائی، یہ اتنی بڑی محرومی ہے. فرماتے کہ اس پر میں نے آمین کہا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دعا کی اور میں نے آمین کہا. اور فرمایا کہ تیسرا وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ دست ملا اور پھر بھی، اور وہ گزر بھی گیا اور پھر بھی اس نے اپنے لیے مغفرت نہیں کی، تو فرمایا اس کے لیے بھی بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا. تو یہ نامی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو یہ نام نامی آنے کے بعد ایسے موقع پر درود شریف پورا پڑھنا چاہیے. تو یہ دو مطلب ہو گئے اس آیت کے. ایک مطلب یہ ہو گیا کہ جب تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو تم اس حکم کو عام حکم مت سمجھو، فوراً لبیک کہو. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے بلائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات صحابہ کرام کی ہے. تو اس کا جواب یہ کہ بات صحابہ کرام کی ضرور ہے، لیکن حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو قیامت تک کے لیے ہے نا، وہ صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں تھا، پوری امت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلم کے لیے تھا۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم ہیں یا بعد کے، آپ کے بعد کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے سامنے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو، کوئی حدیث ہو، تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے، احترام سے سننا چاہیے۔ کبھی کوئی انسان کوئی حدیث سنا دیتا ہے تو اس حدیث کو پورے احترام کے ساتھ سنیں، اس کو لگے آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے، ہمارے طرز عمل سے یہ لگے کہ ہاں کسی بہت بڑی شخصیت کا ذکر ہوا اور اس کے اوپر ہم نے گردن جھکا کر اس بات کو سنا۔ یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی حدیث سنا دی، کوئی اللہ رب العزت کی کلام پاک کی آیتیں سنا دی، ہم نے ایسی سنی انسنی کر لی جیسے عام انسانوں کی بات کی سنی انسنی کرتے ہیں۔ یہ توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ اگر کوئی سنا رہا ہے تو توجہ سے سنو۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت اگر ایسی جگہ پر ہو رہی ہو جس جگہ پر لوگ توجہ سے قرآن کریم کو سن نہیں رہے، تو حکم یہ کہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توہین ہو رہی ہے۔ وہاں سناؤ کلام پاک، وہاں سناؤ احادیث مبارکہ، جہاں لوگ ہمتن گوش ہوں، ہمتن متوجہ ہوں قرآن پاک کی طرف اور حدیث شریف کی طرف۔ یہ ادب سکھلایا۔ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے عمل نہ کرنا، وہ تو ہر انسان کی ایک اہمیت کی بات ہے کہ وہ کتنی اہمیت دیتا ہے عمل کے اعتبار سے، لیکن اپنے بات کو سننا تو چاہیے، بات کو توجہ تو کرنی چاہیے۔ مسلمان کی شان کے بات کی توجہ تو کرے۔ یہی حکم حدیث کا، یہی حکم کلام پاک کا، یہی حکم اللہ رب العزت کی دوسری، جیسے اذان ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے احکامات ہیں، اس کو انسان کو توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ بڑی توہین کی بات ہے جو آج ہمارے ہاں رواج چل پڑا۔ جہاں کوئی حدیث سنائی، جہاں کوئی قرآن پاک کی آیت سنائی، فوراً ایک اعتراض داغ دیا۔ ایک ہوتا ہے حدیث شریف سننا یا آیتوں کو سن کر اس کے بارے میں سوال کرنا سمجھنے کے لیے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تو اچھی بات ہے کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھ سکا، آپ ذرا اس حکم کو تفصیل سے بتا دیجئے، اس آیت کا، اس حدیث شریف کا مطلب مجھے ذرا وضاحت سے بتا دیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک طبقہ ہمارا وہ ہوتا ہے جو حدیث کا حکم سن کر یا آیتوں کا حکم سن کر فوراً ایک اعتراض داغ دے گا آپ کے اوپر، اور ایک بحث مباحثے کے لیے تیار، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ ایک ہے سمجھنا، سمجھنے کے لیے بات کرنا، اس کا انداز ہی الگ ہوتا، وہ تو طلب علم ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دس مرتبہ پوچھے، سو مرتبہ پوچھے۔ اور ایک ہے کہ اعتراض برائے اعتراض، کہ قرآن کا حکم آیا، حدیث کا حکم آیا، بس اب سوالات کی بوچھاڑ ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ جو قرآن پاک کی آیت آتی ہے جس کے اندر ذبیحہ کا حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ تم ذبح کیا کرو، اور پھر ذبح کا طریقہ آتا ہے، تو اب بحث شروع۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی کہاں ممکن نہیں ہے، کہاں ذبیحہ ممکن نہیں ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں اور حلال ذبیحہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کرتے، ہندوستان میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، یورپ کے اور دوسرے کرسچین ممالکوں میں کرتے ہیں، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ملکوں میں لوگ کرتے ہیں، لیکن جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا وہ ہزار بحث کرتا۔ اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نہ پکارو تم لوگ اللہ کے رسول کو آپس میں جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یا دوسرا مطلب اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے تم لوگوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، یعنی وہ تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے، تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ ایک دوسرے میں سے تم نے ایک دوسرے کو بلا لیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی ایک اہمیت ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، الذین یتسللون منکم لباسا، کہ کون تم میں سے وہ لوگ وہ ہیں جو شکل دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں، یتسللون تسلل یتسللو کے معنی آتے ہیں کھسک جانا، چپکے سے غائب ہو جانا، کہ شکل دکھائی پھر چپکے سے غائب ہو گئے. لوازن کے معنی آتے ہیں نظر بچا کے نکل جانا. تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جمع کیا، بلایا، اور پھر کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں جو نظر بچا کر غائب ہو گئے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں. اللذینہ، وہ لوگ جو کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں وہ کسی دنیا میں کسی فتنے اور مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے اللہ کی طرف سے. یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ آئے اور نظر بچا کر غائب ہو گئے، جیسے غزوہ احزاب کے موقع کے پر منافقین غائب ہو گئے تھے اور نظر دکھا، شکل دکھائی اور غائب ہو گئے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو ڈر ہے اس بات کا کہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب اس کو پہنچ جائے، اس کا ڈر ہے. اور یہ حکم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی اہمیت سے بیان فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ اس پر عمل کریں اور کچھ لوگ عمل نہ کریں، تو اللہ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو جب کوئی آزمائش ہوتی ہے اپنے استغفار کا اہتمام کرے، کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے، اور ڈرے اس بات سے کہ کہیں کوئی کسی مشکل کا اور کسی مصیبت کا وہ شکار نہ ہو. الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سن لو یہ بات، بے شک جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہم فینبئہم بما عملوا. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ جس حالت پر تم لوگ ہو. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی بات چھپا لیں گے، اپنے دل کی کیفیت کو ہم کوئی چھپا لیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیت کو تم ہم سے نہیں چھپا سکتے. اگر کوئی منافق ہے اس کے دل کے اندر نفاق ہے، تو وہ نفاق اس کا اگر ہے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرے گا اپنے اس گناہ کی، اس وقت تک وہ یہ چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی منافقت کو چھپا لے گا، فرماتے نہیں چھپا سکتا. کیونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حقیقت حال ہے وہ بتاتے رہتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کی فہرست دے رکھی تھی جو مدینہ طیبہ میں مقیم تھے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ دیکھتے تھے حضرت حذیفہ کو، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب کوئی جنازہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں کہ نہیں. اگر حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہوتے تو سمجھ جاتے تھے کہ کسی مسلمان پہ جنازہ ہے، اور دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ نکل گئے تو سارے صحابہ کرام بھی نکل جاتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ کسی منافق کا جنازہ ہے. تو اللہ کے نبی سے کوئی انسان چاہے کہ اپنے دل کی کیفیت چھپا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہی حال آج ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگ نفاق عملی کا شکار ہیں. دیکھیے، ایک منافق وہ ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے. وہ تو وہ لوگ تھے کہ اندر کفر چھپا ہوا تھا اور ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتے تھے. اور نفاق عملی وہ ہے کہ ہیں تو وہ مسلمان، دل میں بھی مسلمان ہیں، لیکن اعمال ان کے منافقین جیسے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذبا، اذا وعد اخلفا، و اذا اؤتمن خانا. کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. وہ تین نشانیاں کون سی ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذبا، و اذا وعد اخلفا، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، و اذا اؤتمن خانا، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ تین نشانیاں بیان فرمائی. تو ترجمہ یہاں پر یہی کرتے ہیں کہ ان کے اعمال منافقین جیسے ہیں، منافقوں والے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے جو حالت کی تمہاری ہے، منافقوں والا عمل ہے تمہارا یا مسلمانوں والا عمل ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، فرماتے جس دن کے تم لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس دن تم کو یہ بات پتہ چل جائے گی جو کام تم دنیا میں کرتے تھے. کیا مطلب ہے کام دنیا میں کرنے کا؟ کہ کون سا کام اللہ کے لیے کرتے تھے، کون سا کام دنیا کے لیے کرتے تھے. یہ بات تم کو پتا چلے گی کب؟ جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے. دیکھیے کتنے سارے عام، اب یہ معاملہ انسان اور بندے کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا، انسان اور بندے کا. اللہ کے سامنے بندہ جب حاضر ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان جائے گا، اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ میں نے دنیا میں کون سا کام اللہ کے لیے کیا تھا، کون سا کام میں نے انسانوں کو اور دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، بس اس دن تم کو پتا چلے گا کہ کون سا کام تم لوگ کیا کرتے تھے. اب اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے آخری حدیث بھی لے کر آئے ہیں، یہ اس میں فرماتے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اللہ تعالی انسانوں کے اعمال کو، وقولہم اور انسانوں کی باتوں کو اللہ تعالی وزن فرمائیں گے روز قیامت. وہاں حساب کتاب اعمال کی کثرت پر نہیں ہوگا بلکہ اعمال کے وزن پر ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کیا ہے، اس بارے میں ہوگا کہ بندے کا عمل وزنی کتنا ہے. اعمال کثیر ہو لیکن وزن کچھ بھی نہ ہو، اعمال تو اتنے کیے ہوئے لیکن پتہ چلا سب دکھانے کے لیے کیے ہوئے تھے، سب دنیا طلبی کے لیے کیے ہوئے تھے، سب مال و دولت کے لیے کیے ہوئے تھے، کوئی شہرت کے لیے کیے ہوئے تھے، کوئی لوگوں کو کہ ریاکاری کے لیے کیے ہوئے تھے. ہزاروں اعمال کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں عکارت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا ایک عمل ہے، ہوتا ایک عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا وزن فرما دیتے ہیں کہ وہ نام اعمال کو جھکا دیتا ہے. ہوتا ایک عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پوچھیں گے کہ بھئی فلانا بندہ ہے، اس بندے کے اعمال کی کیا کیفیت ہے. اللہ کو پتا ہے، فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے. ایک صحابی کا معاملہ پیش ہوا اللہ کی بارگاہ میں، پوچھا کہ ان کے نامہ اعمال میں کیا ہے، فرمانے لگے کہ یا اللہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی وزنی، البتہ کہنے لگے کہ ان کے نامہ اعمال میں ایک عمل ایسا ہے جو بڑا وزنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی وہ کیا ہے، فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ سہلن اذا باع و سہلن اذا اشترى. یہ ایسے صحابی تھے کہ خرید و فروخت میں بڑے نرم مزاج اور بڑے آسان تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب خود خریدنے جاتے تو زیادہ لمبا چوڑا بھاؤتاؤ نہیں کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی بیچنے والا غریب آدمی ہے تو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے آ گئے، اور خود اگر کسی چیز کو بیچتے تھے تو دیکھتے تھے کہ خریدنے والا غریب آدمی ہے تو تھوڑے سے پیسے کم کر دیا کرتے تھے. خرید و فروخت میں ہل اچل زیادہ نہیں کیا کرتے تھے. سہلن اذا باع و سہلن اذا اشترى. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے اس نے ہمارے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہایت پسندیدہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں. ہم لوگ تو بدلے لیتے ہیں نا، ہمارا مزاج تو ایک انتقام کا ایک مزاج بعض لوگوں کا ہو جاتا ہے، بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے، جیسا وہ کرے گا ایسا ہم کریں گے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ادا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ادا یہ پسند ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کون کرتا، میری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کون کرتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بہت سناتے تھے اپنی مجلس میں. فرماتے تھے کہ ایک شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے حدیث شریف کے امام تھے. زندگی انہوں نے حدیث شریف پڑھنے میں اور حدیث شریف پڑھانے میں گزاری. ایک انتقال جب ہوا ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میری بچت ہو گئی، میری بچت ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا لے کر آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ، ساری زندگی آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پھیلایا، پڑھایا، پڑھا، سیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے یہ میرا کام، یہ حدیث شریف کا پڑھنا پڑھانا میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تم کو بڑا شیخ الحدیث کہیں۔ تم نے جو چاہا ایسا ہو گیا، تم نے چاہا کہ دنیا میں تمہارا نام مشہور ہو، تمہیں ہم نے دنیا میں بہت شہرت دی، بڑا نام ہوا تمہارا، میرے پاس تو تم خالی ہاتھ آئے۔ تم نے کام کرتے تھے، میں تمہیں دنیا میں برابر کر دیا کرتا تھا، قصہ ختم، حساب کتاب برابر۔ صرف اللہ تعالی نے فرمایا کہ البتہ ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے تمہارے قلم سے، اس زمانے میں دوات والا قلم ہوتا تھا، اس قلم سے ایک سیاہی کا قطرہ کاغذ پر گر گیا، تم نے اس کو صاف کرنا چاہا تو اس کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور مکھی اس سیاہی کو پینے لگی، تو تم نے یہ سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی، اس کو چلو پانی پینے دو، سیاہی پینے دو، جب یہ پی لے گی پھر میں صاف کر دوں گا۔ تو اتنی میں نے اس کو مکھی کو مہلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں۔ مغفرت اس بنیاد پر ہوئی۔ یہ ہے اعمال کا وزن۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑے بڑے کام کروں گا، بعض اوقات بڑے کام پر نہیں، چھوٹے کام پر مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اعمال کا وزن مطلوب ہے۔ اعمال کا وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اعمال کا وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال کا وزن اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، ہم سب کا عمل وزنی ہو سکتا ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے کوئی نیت نہ ہو کسی کام میں۔ میں پھر اپنے بار بار یہی بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، نماز روزے تمہیں تو ہم لوگوں کی ریاکاری کم ہوتی ہے۔ کون مسجد میں آ کر گھروں میں خواتین نماز اس لیے پڑھیں گے کہ مجھ کو لوگ نیک کہیں گے؟ کون پڑھے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ کوئی آئے گا کہ بھئی چلو میں مسجد اس لیے جا رہا ہوں جب محلے والے دیکھیں گے بھئی بڑا پکا نمازی ہے؟ کون پڑھاتا؟ کون روزے اس لیے رکھتا؟ عبادات کے اندر ریاکاری کم ہوتی ہے، لیکن معاشرت کے کاموں میں، خاندانی اور رہن سہن اور اپنے عزیز رشتہ دار، ملنے جلنے والے لوگوں میں ریاکاری سب سے زیادہ ہوتی، یعنی دین کا پہلو مغلوب ہو جاتا ہے اور دنیا کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ مثال لے لیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کے خاطر مدارات کی، حالانکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ مہمان کا اکرام کریں، مہمان کی عزت کریں، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ کسی رشتہ دار کے گھر ملنے گئے، ملنے کا ایک ثواب ہے، حقوق العباد ہے۔ ایک رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، دوسرے کے گھر جا رہے ہیں، بیمار کو پوچھنے جا رہے ہیں، تعزیت کرنے جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، خاندان کے کتنے میل ملاپ ہوتے ہیں۔ ان میں اگر دنیا کا پہلو غالب آتا ہی ہے کہ ہم نے یہ کام دنیا کے لیے کرنا ہے کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، یہ نیت کہ ہم یہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ نیت کم ہو جاتی ہے۔ کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت کم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی ہم بھی اس کے گھر گئے تھے، وہ بھی ہمارے گھر آیا تھا، ہم بھی اس کے گھر جائیں گے، وہ ہمارے یہاں شادی میں آیا تھا، ہم بھی اس کے یہاں شادی میں جائیں گے، وہ ہمارے گھر ملنے آیا تھا، ہم بھی ملنے جائیں گے، اس نے ہمیں تحفہ دیا تھا، ہم بھی تحفہ دیں گے۔ ابھی برابری آ گئی نا؟ آ گئی نہیں آ گئی برابری؟ یہ چیزیں معاشرت کے کاموں میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم لوگ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو تم اللہ کے لیے ادا کیا کرو، غیر اللہ کے لیے ادا مت کیا کرو۔ تو ہر کام، میں بات عرض کیا کر رہا تھا، ہر کام اللہ کے لیے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بھی اللہ کے لیے، معاف کرنا بھی اللہ کے لیے، کسی کے بیمار پرسی کے لیے جانا بھی اللہ کے لیے، کسی کے ہاں مبارکباد کے لیے جانا بھی اللہ کے لیے، کسی کے ہاں شادی میں شریک ہونا اللہ کے لیے، کسی کو اپنے گھر بلانا اللہ کے لیے، کوئی دوسری نیت نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے عزیز اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کر رہا ہوں، کوئی دوسری نیت نہیں۔ یہی معاملہ عبادات میں ہے، یہی معاملہ معاشرت کے اندر ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے اعمال میں وزن پیدا ہونے کی؟ کہ عمل کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کوئی کام نہیں۔ اور دوسری شرط ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو، اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقے نے اختیار کرنا ہو۔ ایک انسان نے عمل تو بہت اللہ کے لیے کیا، لیکن کیا غلط۔ یہ ہندو ہیں، یہ کوئی کم محنت کرتے ہیں؟ آپ ان کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھیں، ان ہندوؤں کے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہمارے علماء سے زیادہ محنت کریں گے، جمنا کے کنارے کھڑے رہیں گے، ہاتھ اٹھا کر سارا سارا دن، بغیر سلاوا لباس ساری زندگی پہنیں گے، تجارت یہ نہیں کرتے، کاروبار یہ نہیں کرتے، ملازمت یہ نہیں کرتے، شادیاں یہ نہیں کرتے، تفریحوں میں یہ نہیں جاتے، دنیا سے کٹے ہوئے، کتنی مشکل زندگی، لیکن محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بتایا ہوا طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو دو شرطیں پوری ہو جائیں کہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ کس کے مطابق ہو؟ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے انسان کا وہ ہوتا ہے جو نام اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے۔ ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگی، عمل صحیح ہو لیکن نیت صحیح نہ ہو، نیت صحیح ہو عمل صحیح نہ ہو، عمل اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ آیت کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کیا ہے، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن تم کو پتا چلے گا تم نے دنیا میں کون سا عمل کس کے لیے کیا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہر چیز کو اللہ جاننے والا، تمہاری نیتوں کو اللہ جاننے والا، تمہارے اعمال کو اللہ جاننے والا، تمہارے اخلاص کو اللہ جاننے والا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ النور آج ختم ہو گئی، انشاءاللہ اب سورۃ الفرقان شروع ہوگی۔ البتہ اگلے اتوار کو میں یہاں نہیں ہوں گا، میرا کہیں سفر ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو درسنیوں کو، اس سے اگلے اتوار کے کو معمول کے مطابق انشاءاللہ سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.